الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم.
قرآن کریم کا یہ گیارہواں پارہ ہے, سورہ توبہ, اور سورہ توبہ کا یہ چودھواں رکوع ہے. گزشتہ کئی دروس سے غزوہ تبوک سے متعلق جو واقعات مذکور ہوئی انہی مناسبت سے گزشتہ دروس میں انہی واقعات کی چند جھلکیوں کا تذکرہ ہوا, اور خاص کر اس غزوے میں جو منافقین کا کردار رہا ہے اس کا ذکر ہوا گزشتہ کئی دروس میں. آج کے درس میں بھی جو آگے آنے والی آخری آیتیں ہیں ان میں بھی غزوہ تبوک ہی سے متعلق ایک واقعے کا ذکر ہے, اور ان مخلص صحابہ کا کہ جو باوجود قدرت رکھنے کے وہ پیچھے رہ گئے تھے, اور ان دس اشخاص میں سے تین اشخاص کا ذکر ہے. سات کا پہلے ہو چکا جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا تھا, اور تین وہ تھے کہ جو اپنے گھروں میں تھے لیکن سب نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا, تو ان کا تذکرہ ہوگا. جو ابتدائی آیتیں ہیں ان میں ایک مسئلہ ذکر ہے کہ ایمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے جن کو ایمان سے نوازا ہے ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایمان یہ ذریعہ بنتا ہے انسان کے لیے دعاؤں کا اور ایصال کا. جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اگر ایمان ہے تو وہ ایمان اس کے لیے ایک دروازہ کھلا رکھتا ہے کہ اس کے اعزاء, اقارب, رشتہ دار مسلمان جو اس کے لیے ایصال کرتے ہیں, جو دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اس کا فائدہ اور اس کا اجر اس کو پہنچتا ہے. لیکن بغیر ایمان کے جو چلا گیا, تو آج کے درس کی ابتدائی آیتوں میں اس کا ذکر ہے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ عبس ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر بغیر ایمان کے کفر پر کسی کا انتقال ہو گیا تو اب ساری دنیا مل کر بھی اگر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور ساری دنیا کا مال و دولت اس کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے, تب بھی اسے ایک نیکی اس کے عوض نہیں ملتی, اس لیے کہ وہ بغیر ایمان کے چلا گیا. تو ابتدائی آیت میں اس کا ذکر ہے, اور پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص اس دعا کا ذکر کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے کرتے تھے. اور وہ دعا کیوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بت پرست تھے, وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے دعا کرتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک معاہدے کے تحت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے معاہدہ کیا تھا, اس معاہدے کے تحت ایک وقت تک دعا کرتے تھے, لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور اب ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی, تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا, اس کے بعد پھر دعا نہیں کی. اور اللہ نے بھی پھر ان کو منع کر دیا کہ اپنے والد کے لیے اب دعا نہیں کر سکتے. تو اس کا بھی ذکر ہے کہ ایک پیغمبر اپنے والد کو جو بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا گیا اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا. تو بغیر ایمان کے اگر کوئی چلا جائے تو ساری دنیا والے مل کر بھی دعا کریں تو اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے ایمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا معاہدہ کیا تھا جب والد نے کہا لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِي مَلِيًّا کہ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے پتھر مار مار کر رجم کر دوں گا یا گھر بار چھوڑ کر یہاں سے چلا جا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه کان بی حفیا. گھر چھوڑ کر جا رہے تھے لیکن والد سے ایک وعدہ کر گئے کہ میں تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا, میں تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا. اور وہی معاہدہ وہی وعدہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے روک لیا اور منع کر دیا. اور جو آگے آخری آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ایمان یہ میری نعمت ہے اور یہ میری سنت نہیں ہے, یہ سنت اللہ نہیں ہے کہ کسی کو ایمان کی دولت سے نواز کر پھر اس سے ایمان کو چھین لیا جائے. یہ انسان اپنے اختیار سے ایمان سے باہر آتا ہے یا اپنے اختیار سے وہ ایمان قبول نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو اختیار کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں, لیکن اپنے اختیار سے چونکہ دنیا دار الامتحان ہے, دار الازمائش ہے, تو لوگ اپنے اختیار سے ایمان میں داخل نہیں ہوتے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں. اور جو آخری آیتیں ہیں ان میں تین صحابہ کا ذکر ہے, ان میں حضرت کعب کا اور حضرت مرارہ اور حضرت ہلال بن امیہ, یہ بہت بڑے بزرگ صحابہ تھے اور بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور ان میں بعض وہ ہے کہ جو بدری صحابہ ہیں تو یہ بھی غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے باوجود قدرت رکھنے کے. لیکن ان میں جو حضرت مرارہ تھے, حضرت مرارہ کے بارے میں آتا ہے یہ بالکل ضعیف تھے کمزور تھے, لیکن اس کے باوجود ان پر کتنا سخت عتاب نازل ہوا کہ یہ اس غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے, بڑی عمر کے تھے لیکن غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تو کتنا سخت عتاب ان پر نازل ہوا, تو آگے ان کا ذکر ہے. اور دوسرے تھے حضرت کعب. حضرت کعب خود اپنا واقعہ صحیح احادیث کے اندر مذکور ہے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا اور لوگ آپ کے ساتھ نکلنے لگے تو اس وقت میرے پاس سب کچھ تھا, مال و دولت بھی تھی, سواری بھی تھی اور میں نوجوان آدمی بھی تھا, طاقت بھی تھی میرے پاس اور میں قدرت بھی رکھتا تھا, لیکن بس ابھی چلا جاؤں گا, میرے پاس سواری ہے, میں پہنچ جاؤں گا. یہ کرتے 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 پھر میں نے سوچا کہ میں تو ہر غزوے میں شریک ہوتا ہوں گا, اگر اس غزوے میں نہ ہوا تو کیا ہو جائے گا. تو کرتے کرتے میں رہ گیا, رک گیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور مجھے اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لانے والے ہیں, اور آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ لمبے سفر پر جاتے تو واپس جب مدینہ منورہ پہنچتے تو آپ مدینہ سے پہلے کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے, تو اشراق کے وقت سورج نکلنے کے بعد کا جو وقت ہے اس وقت میں آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تھے, اور داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ مسجد میں جاتے تھے, مسجد میں جا کر دو رکعت نماز نفل ادا کرتے اور پھر وہاں جس کو ملاقات کرنی ہوتی ملاقات ہوتی, پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر جاتے اور پھر اس کے بعد دیگر ازواج مطہرات کے گھر جاتے. تو مجھے پتہ چلا کہ حضور تشریف لانے والے ہیں, نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے, آپ نے دو رکعت نماز پڑھی اور آپ بیٹھ گئے, تو منافقین جو شریک نہیں ہوئے تھے 80 کے قریب تھے وہ آتے گئے, اپنا عذر پیش کرتے گئے, بہانہ لگاتے رہے, نبی علیہ السلام درگزر کرتے رہے اور ان کا عذر قبول کرتے رہے. تو اتنے میں آ کر قریب بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا لیکن اس نظر سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش نہیں ہیں. آپ مسکرائے بھی لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ آپ مجھ سے خوش نہیں ہیں. تو میں نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے ایسی نظر سے نہ دیکھیں, اللہ کی قسم میں منافق نہیں ہوں اور میں آپ کو اللہ کا سچا نبی مانتا ہوں, اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں اور میں منافق نہیں ہوں. تو حضور نے فرمایا پھر میرے ساتھ گیا کیوں نہیں، غزوہ تبوک میں شامل کیوں نہیں ہوا؟ تو میں نے کہا اللہ کے نبی، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس معاملے میں بڑا تیز ہوں، میں عذر بنا سکتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے میں عذر بنا کر آپ کو راضی کر لوں گا، وہی کے ذریعے اللہ آپ کو بچا دے گا، آپ مجھ سے پھر ناراض ہو جائیں گے، تو میں کوئی عذر نہیں بناؤں گا، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، میرے پاس سواری بھی تھی، میرے پاس مال بھی تھا، میری طاقت بھی تھی، کوئی بیمار بھی نہیں تھا، لیکن میں، مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، اس لیے میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہوا، میں سچ بولوں گا، اور اگر میں جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر لوں تو آپ پھر بعد میں جب وحی کے ذریعے اطلاع ہوگی تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، لیکن ناراض ہو جائیں گے، اور مجھے یہ امید ہے کہ ہو سکتا ہے میرا رب میری اس غلطی کو معاف کر دے۔ تو حضور نے فرمایا اس شخص نے تو سچ کہا، یہ شخص تو سچ بول گیا، اور پھر حضور نے فرمایا کہ جا، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آتا تو چلا جا۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا، اور اس کے بعد یہ اعلان ہو گیا کہ جو لوگ شریک نہیں ہوئے تھے ان سے بات چیت، لوگوں کی بند کر دی کہ ان سے بات چیت نہ کی جائے، اور میں جب واپس آیا تو لوگوں نے مجھے لان تان کرنا شروع کیا، کوئی عذر کیوں نہیں بناتا تھا، تو ماہر ہے ان معاملے میں، عذر بنا لیتا اللہ کے نبی راضی ہو جاتے، بہت سے لوگوں نے عذر بنایا، تو قریب تھا کہ میں بھی آ کر عذر بنا لیتا، تو میں نے پوچھ لیا کہ میرے ساتھ اور بھی کوئی ہے یا نہیں، تو صحابہ نے کہا کہ ہاں دو اشخاص اور ہیں، ایک حضرت مرارہ اور دوسرے ہلال بن امیہ، اور یہ بڑے بزرگ صحابہ میں سے تھے، تو کہا وہ، انہوں نے بھی اسی طرح آپ کی طرح بات کی ہے، تو پھر میں مطمئن ہو گیا کہ چلو میرے ساتھ کوئی نہ کوئی تو ہے اور اللہ ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے گا۔ تو اسی طرح ہم زندگی گزارتے رہے، وہ دو تو گھر میں جا کر بیٹھ گئے اور گھر میں ہی نماز پڑھتے تھے، لیکن میں مسجد میں آتا تھا، مسجد سے ہمیں نہیں روکا تھا، لیکن کوئی ہم سے بات چیت نہ کرتا، سلام کرتے کوئی جواب نہ دیتا، تو میں جب مسجد میں آتا نبی علیہ السلام کو دیکھتا بیٹھے ہوئے ہوتے تو آپ چہرہ پھیر لیتے تھے مجھ سے، تو میں نماز میں جب شامل ہوتا یا میں دوسری طرف دیکھتا تو اپنی آنکھوں کے کنارے سے حضور کو دیکھتا کہ آپ کی توجہ یا آپ مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں، جب میں دوسری طرف دیکھتا تو نبی علیہ السلام مجھے دیکھتے، اور جب میں آپ کی طرف چہرہ کرتا تو حضور فوراً چہرہ پھیر دیتے تھے۔ تو دل ہی دل میں میں تھوڑا مطمئن بھی ہو رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے۔ تو اس طرح کرتے 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 کہتے ہیں 40 دن گزر گئے، 40 دن جیسے ہی گزرے میرے پاس حضور کے قاصد آیا اور آ کر مجھے یہ کہا کہ حضور کا حکم آیا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اپنے اہل و عیال سے بھی الگ ہو جائیں، یعنی بیوی بچوں سے بھی الگ ہو جائیں، اب بیوی بچوں کے قریب بھی نہیں جا سکتے، اور ہم تینوں کے لیے یہ حکم آ گیا، ہم میں ایک تو ضعیف تھا، پھر اس کو حضور نے اجازت دے دی کہ اس کی بیوی صرف اس کی خدمت کر سکتی ہے، باقی قریب نہیں جا سکتی، اور میں تو جوان آدمی تھا تو اس لیے بیوی بچوں سے بھی الگ، اب نہ بیوی بات کرتی ہے نہ بچے بات کرتے ہیں، گھر میں آتے ہیں بس تنہا چہرہ پھیر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح باہر کسی کے سامنے جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں کوئی بات نہیں کرتا، تو ہم پر زمین تنگ ہو گئی، اتنی تنگ ہو گئی کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر اسی دوران میرا انتقال ہو گیا، میں مر گیا، تو حضور تو میری نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، تو میں تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاؤں گا، تو اور زیادہ میں پریشان ہوا۔ تو 50 راتیں اسی طرح گزری، اور پھر ایسے حالات آ گئے کہ میں نماز بھی اپنے گھر میں پڑھنے لگا، کہ میں باہر زمین مجھ پر تنگ ہو گئی تھی، اگر قرآن میں بھی اسی طرح کا انداز ہے کہ میں زمین پر باہر نکلتا تو ایسا لگتا کہ زمین پھٹ جائے گی، میں اندر چلا جاؤں گا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ ایک شخص میرے سامنے آیا، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ایک شخص شام سے تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا، اور غسان کے علاقے کا جو امیر تھا اس کو جب پتہ چلا تو اس نے خط لکھ کر میری طرف بھیجا، اور وہ شخص پوچھتے پوچھتے میرے پاس آئے اور مجھے وہ خط تھما دیا۔ تو میں نے وہ خط کھولا پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں کہ پتہ چلا ہے کہ تجھے تیرے نبی نے چھوڑ دیا ہے، تجھ سے بات چیت نہیں کرتے، قطع تعلق ہو گیا ہے، لوگ تجھ سے بات چیت نہیں کرتے، تو یہاں آ جا، شام کی طرف آ جا، اور ہم تمہیں بڑے اعزاز کے ساتھ تیرا استقبال بھی کریں گے۔ تو اس وقت تو میری کیفیت اتنی خراب ہو گئی کہ اب کفر کی طرف سے مجھے یہ خط آ رہے ہیں اور پیشکشیں ہو رہی ہیں، تو میں فوراً گیا اور اس خط کو تندور میں پھینکا اور اس خط کو جلا دیا۔ تو اب 50 راتیں جیسی ہی پوری ہوئی، فجر کی نماز پڑھ کے وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی چھت پر بیٹھا ہوا تھا گھر کی، تو اتنے میں سلا پہاڑ ہے قریب، اس سے ایک آواز آئی اور زور سے کسی نے چیخ کر آواز دی کہ کعب،
تمہیں مبارک ہو کہ تیری توبہ اللہ نے قبول کر لی اور تیرے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی. اور میں نے غور سے سنا, دیکھا تو یہ آواز دینے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسے ہی یہ آیتیں رات کو نازل ہوئیں, نبی علیہ السلام فجر میں مسجد میں آئے, صحابہ کو فرمایا کہ ان تینوں کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا اور انہیں جا کر خوشخبری سنا دو اور انہیں بلا لو. تو دو اشخاص فوراً اٹھے اور بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے نکلے. تو حضرت عمر اور حضرت بکر تھے, تو حضرت عمر تیزی سے آگے بڑھے, تو حضرت بکر نے پیچھے پہاڑ پر ہی کھڑے ہو کر مجھے آواز دے دی اور خوشخبری سنا دی. اور پھر میں دوڑا ہوا گیا مسجد نبوی میں, تو میں نے دیکھا نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور سب سے پہلے ایک صحابی حضرت سعد کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے اور مجھے مبارکباد دی. اور اس وقت حضرت سعد کا وہ احسان میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ سب کے سامنے کھڑے ہوئے مجھے سینے سے لگایا اور مجھے مبارکباد دی کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی. اور پھر میں حضور کے سامنے گیا, حضور کو سلام کیا, تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور میری طرف دیکھا اور اس انداز میں دیکھا کہ حضور نے فرمایا کہ کعب جب سے تو پیدا ہوا ہے آج تک اس سے بہتر دن تیرے لیے نہیں بنا کہ آج اللہ نے تیرے حق میں قرآن کی آیتیں نازل کر دی اور تو نے واقعی سچ بولا اور اس سچ کے سلے میں اللہ تبارک و تعالی نے تجھے اتنا نوازا. اور وہ خود حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مجھے سچ پر اللہ نے اتنا نوازا اور میں نے اسی وقت حضور سے وعدہ کیا کہ میں کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اور جس وقت وہ روایت کر رہے تھے, حضرت کعب خود فرماتے ہیں آج تک اس کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آئندہ بھی اللہ مجھے توفیق دے کہ میں موت تک جھوٹ نہ بولوں, کہ اس سچ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے میری توبہ بھی قبول کی اور مجھے یہ اعزاز بھی بخشا کہ میرے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تیرے لیے بڑا عظیم دن ہے اور عظمت والا دن ہے. اور پھر میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا بھی کریں اور اس مال کی وجہ سے میں نہیں گیا تو میں سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. تو پھر اس وقت حضور نے فرمایا کہ نہیں, سارا نہ کرو, اس میں سے کچھ کر. میں نے کہا آدھا, پھر حضور نے فرمایا نہیں, پھر ایک تہائی قبول کیا اور باقی جو ہے فرمایا کہ نہیں یہ تیری ضرورت کے لیے ہوگا. اور اسی طرح دیگر اصحاب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی یہ پیشکشیں کی اور ان کو بھی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ایک تہائی صدقہ کر دو اور باقی جو ہے یہ اللہ نے تمہارے اہل و عیال کے لیے اور ان کی ضرورت کے لیے تم خرچ کرو, سارے کا سارا قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی. اس میں بتایا گیا کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ قبول کر لیتے. اور اسی لیے صحابہ کی جماعت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہمارے لیے معیار ہیں اور صحابہ محفوظ ہیں, ان کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان سے غلطیاں نہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ایسی توبہ کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں قرآن کے اندر یہ اعزاز بخشے اور ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا. تو آج کے درس میں اسی کا ذکر ہے. ما کان لنبی, کسی نبی کے شایع نشان نہیں ہے اور نہ یہ جائز ہے کسی بھی نبی کے لیے. والذین آمنوا, اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں, ان یستغفروا للمشرکین, کہ مشرک کے لیے وہ استغفار کریں, دعائے مغفرت کریں. لیکن یہ یاد رکھنا, یہ ان مشرکوں کے لیے جو شرک پر جن کی موت آ گئی ہو. اگر ایک کافر زندہ ہے آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے زندہ والد کے لیے دعا کرتے تھے اور وہ دعا کس چیز کی ہوتی ہے؟ یا اللہ انہیں توفیق دے دے ایمان کی, یا اللہ انہیں ایمان کی توفیق دے دے. یہ تو ہر ایک کے لیے آپ دعا کر سکتے, لیکن کفر پر موت آ گئی تو پھر منع کیا, پھر دعا نہیں کر سکتے. اَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى, اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں, قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں, ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ, اس کے بعد کہ جب پتہ چل چکا کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں, یعنی کفر پر ہی موت آ گئی. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ, اور نہیں تھی دعائے مغفرت حضرت ابراہیم کی لے ابھی ہے اپنے والد کے لیے, الا موعدت وعدہ ایہ, وہ ایک معاہدے کے تحت تھی جو اس نے اپنے والد سے کر لیا تھا. فلما تبین لہ, لیکن جب ظاہر ہو چکا اس پر انہ عدو للہ, یہ اللہ کا دشمن ہے, تبرأ منہ, تو اس سے برات کر لی, یعنی اس دعا کو پھر ترک کر دیا. ان ابراہیم, بے شک ابراہیم, لاواہ حلیم,
بڑا بردبار اور بڑا نرم دل تھا. وما کان اللہ لیضل قوما, اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت دے دے, بعد اذ ہداہم, ہدایت کے بعد ان کو گمراہ کرے. حتی یبین لہم ما یتقون, یہاں تک کہ ان کو متنبہ نہ کر دیا جائے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے, خبردار نہ کر دیا جائے. ان اللہ بکل شئین علیم, بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ان اللہ لہو ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی. یحیی و یمیت, وہی زندگی اور موت دینے والا ہے. وما لکم من دون اللہ, اور کون ہے اللہ کے علاوہ مددگار اور حمایتی. لقد تاب اللہ علی النبی, بے شک اللہ بڑا مہربان ہوا اپنے نبی پر. والمہاجرین, ہجرت کرنے والوں پر. والانصار, اور ان کی مدد کرنے والوں پر. الذین اتبعوه فی ساعت العسرہ, اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے مشکل وقت میں میرے نبی کا ساتھ دیا. یعنی یہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے کچھ لوگ, تو ان میں وہ بھی ہیں کہ جب مشکل کی گھڑیاں تھیں تو انہوں نے حضور کا ساتھ دیا. جب آپ ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے مدد کی اور انہوں نے ساتھ دیا مشکل گھڑی میں, تو ان کی توبہ ضرور قبول ہوگی. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, بعد اس کے کہ قریب تھا کہ دلوں کے اندر روگ پیدا ہو جاتا ایک فریق کے. ثم تاب علیہم, اور پھر میں ان پر متوجہ ہوا اور ان کی توبہ قبول کی. اس لیے کہ انہ بہم رؤوف الرحیم, اور میں توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہوں. ان میں وہ 10 افراد تھے, 10 میں سے 7 نے تو ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا تھا اور ان کی توبہ اللہ نے قبول کی, لیکن جو 3 تھے ان کا خاص ذکر ہوا. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور وہ 3 اشخاص جو پیچھے رہ گئے تھے, جن میں حضرت کعب, حضرت ہلال اور یہ 3 اشخاص, حضرت مرارہ, حضرت ہلال اور حضرت کعب, ان کا ذکر ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور وہ 3 اشخاص جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. حتی یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض, زمین ان پر تنگ ہو گئی, ہر طرف سے ان کا بائیکاٹ کیا گیا تو زمین ان پر تنگ ہو گئی. بما رحبت, بوجہ, بسبب اس کے کہ وہ نافرمان, انہوں نے ایک نافرمانی کی, لیکن باوجود وسعت کے زمین ان پر تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم, اور خود ان کی جانیں بھی ان پر بوجھ محسوس ہونے لگی. وظنوا, اور گمان کرنے لگے, اللہ ملجأ من اللہ, ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اب ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ الیہ, مگر اللہ ہی کی طرف, اللہ ہی کے پاس ہے. ثم تاب علی, اور پھر میں متوجہ ہوا ان پر. لیتوبو, تاکہ ان کو معاف کر دوں. ان اللہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا, معاف کرنے والا ہے. یعنی ان تینوں کی اللہ نے توبہ قبول کی اور ان تینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا. دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم.